جمعرات 18 فروری، سیروین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں طویل عرصے کی خاموشی کے بعد شدت پسندوں کے 2 حملے، 9 خاصادار ہلاک. شدت پسندوں کی کمر توڑنے کے سرکاری دعوے کیا ہوئے؟ ایک تجزیہ کار.
یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کی کمر توڑ دیے، اگر ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی تو وہ اس طرح حملے نہ کر سکتے.
تفصیل خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ خاصہ دار فورس کے اہلکاروں پر ہونے والے 2 الگ الگ حملوں میں 9 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ فائرنگ کے دونوں واقعات بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب مومند ایجنسی کی تحصیلوں یکاغن اور پنڈیالی میں پیش آئے. پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب شمسی توانائی سے چلنے والی ٹیوب ویل پر تعینات خسادار فورس کے 2 اہلکاروں پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی، جس میں دونوں اہلکار ہلاک ہوئے. دوسرا واقعہ رات گئے کڑپا کے علاقے میں ہوا، جب خسادار فورس کی چیک پوسٹ پر مسلح شدت پسندوں کی طرف سے اندھادھن فائرنگ کی گئی، جس میں 7 اہلکار مارے گئے.
پاکستان میں سینٹ کے ارکان کو بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 14 سال کے دوران پاکستان میں مقیم 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین کو ان کے ملک واپس بھیجا گیا ہے. ریاستی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کے مطابق اس وقت 15 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور ان کی قانونی حیثیت اس سال جون میں ختم ہو رہی ہے. وفاقی وزیر کے مطابق وفاقی کابینہ ان مہاجرین کے پاکستان میں قیام کو دسمبر سن 2017 تک بڑھانے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے. پاکستان ہی سے خبر ہے کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے پر ایک بھارتی شہری کو گرفتار کیا ہے. ملزم رستم سدھاوا کو حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی اسفن یار بھنڈارا کے قریبی عزیز بتایا جا رہا ہے. ایف بی آئی کے مطابق رستم سدھاوا نے جل سازی کے ذریعے پاکستانی شہریت حاصل کر رکھی تھی اور وہ کافی عرصے سے پاکستان میں مقیم تھے. جنوبی کوریا کے جاسوسی کے ادارے نے خبردار کیا ہے کہ اسے شمالی کوریا کی جانب سے دہشت گرد اور سائبر حملوں کے ساتھ ساتھ بجلی گھروں اور زیر زمین ریلوے پر شدید حملوں کا خطرہ ہے. حکام کا کہنا ہے کہ پیانگ یانگ جنوبی کوریا میں ان نئے حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. تاہم حزب مخالف کی جماعتوں کا خیال ہے کہ حکمران جماعت ان شبہات کو قومی سلامتی کے ادارے کی مجوزہ توسیع کے جواز کے طور پر استعمال کر رہی ہے. ترک فوج نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے دیار بکر میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر ترک وزیر اعظم نے گزشتہ شب دارالحکومت انکارا میں ہونے والے حملے اور اس میں 28 افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار کرد ملیشیا کو ٹھہرایا ہے، جبکہ 14 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں طاہر عمران.
ترک وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے کہا ہے کہ ملنے والی معلومات کے مطابق اس حملے کے لیے ترکی کی کرد علیحدگی پسند جماعت پی کے کے نے سالے ناصر نامی شخص کی مدد حاصل کی، جو کہ شام سے یہاں آیا تھا اور شامی کرد جماعت وائی پی جے کا رکن ہے. دونوں ہی نے اس سے انکار کیا ہے کہ حملے میں ان کا ہاتھ ہے. داؤد اوغلو نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ شب شمالی عراق میں ایک فضائی حملے میں 60 سے 70 کے قریب پی کے شدت پسند مارے گئے ہیں.
ادھر عراقی حکام ایک ایسے انتہائی خطرناک تابکار مادے کی تلاش میں ہیں جو گزشتہ برس بصرہ سے چوری ہو گیا تھا. انہیں خدشہ ہے کہ اگر وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھ لگ گیا تو وہ اسے ہتھیار بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تاہم امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مارک ٹونر کہتے ہیں،
ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ یہ تابکار مادہ بصرہ کے پاس ایک مقام سے گزشتہ برس غائب ہوا تھا، مگر ابھی تک اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ یہ مواد داعش یا علاقے کی کسی دوسری شدت پسند تنظیم کے ہاتھ لگا ہو. تاہم ہم ان رپورٹس کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس صورتحال کی مستقل نگرانی جاری رکھیں گے.
امریکی صدر براک اوباما آئندہ ہفتوں میں لاطینی امریکی ملک کیوبا کا تاریخی دورہ کریں گے. 1928 کے بعد کیوبا کا دورہ کرنے والے وہ دوسرے امریکی صدر ہوں گے. امریکی ریپبلکن پارٹی نے اس دورے کو صدر اوباما کی غلطی قرار دیا ہے. ان کے خیال میں صدر اوباما کو ایسے وقت میں کیوبا نہیں جانا چاہیے جب کاسترو کا خاندان وہاں برسر اقتدار ہے. مشرقی افریقی ملک کینیا کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب کے انٹیلیجنس چیف کو ہلاک کر دیا ہے. کینیا کے وزیر دفاع کے مطابق محمد کراتی اور دیگر 10 کمانڈر 8 فروری کو جنوبی صومالیہ میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں مارے گئے تھے. بھارتی شہر ممبئی کی مخصوص کالی پیلی ٹیکسیوں کو باہر سے تو نہیں مگر اندر سے ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے. تابندہ کوکب.
ڈیزائنر سنکیت اولانی نے ٹیکسی فیبرک نامی ایک پروجیکٹ متعارف کروایا ہے جس کے تحت ممبئی کی کچھ ٹیکسیوں میں مختلف ڈیزائنز والے فیبرک لگا رہے ہیں. ان فیبرکس پر سماجی پیغامات اور بالی ووڈ کے مشہور مکالمے نظر آ رہے ہیں. سنکیت نے بتایا ہے کہ وہ اب تک ممبئی کی 25 ٹیکسیوں میں نیا فیبرک لگا چکے ہیں.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. حکومت پنجاب نے تعلیمی اداروں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی کیوں لگائی؟ پی آئی اے کی نجکاری کا بل سینٹ میں پیش. اور مصر کے معروف دانشور اور صحافی محمد حسنین ہیکل آج انتقال کر گئے. اس کے علاوہ دوسرے موضوعات پر بھی سیربین میں بات ہوگی مگر پہلے آج کی اہم خبر کی تفصیل اور تجزیہ. پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ خاصہ دار فورس کے اہلکاروں پر شدت پسندوں کے دو حملوں میں 9 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ہلاک شدگان کی نماز جنازہ ایجنسی کے مرکز قلینئی میں ادا کر دی گئی ہے. پشاور سے نامہ نگار رفت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
پولیٹیکل انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ فائرنگ کے دونوں واقعات بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب مہمند ایجنسی کی تحصیلوں یکونڈ اور پنڈیالی میں پیش آئے. انہوں نے کہا کہ پہلا واقعہ اس وقت پیش آیا جب شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل پر تعینات خاصہ دار فورس کے دو اہلکاروں پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی جس میں دونوں اہلکار موقع ہی پر ہلاک ہو گئے. سرکاری اہلکار کے مطابق دوسرا واقعہ کڑپا کے علاقے میں رات گئے ہوا جب خاصہ دار فورس کی ایک چیک پوسٹ پر مسلح شدت پسندوں کی جانب سے اندھادھن فائرنگ کی گئی جس میں وہاں ڈیوٹی پر موجود 7 اہلکار مارے گئے. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ان حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز کیا ہے اور چند مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا ہے. ادھر ان دونوں واقعات کی ذمہ داری قلدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کی جانب سے قبول کی گئی ہے. ادھر دوسری طرف مومند ایجنسی سے ملحق خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد نے حیوانات کے ایک شفا خانے کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا ہے. پولیس کے مطابق یہ واقعہ تانا سرو قلعے کی حدود میں حبیب اللہ قلعے میں پیش آیا. تاہم عمارت خالی ہونے کی وجہ سے کوئی جان و نقصان نہیں ہوا. خیال رہے کہ قبائلی علاقوں میں خاصہ دار فورس سول انتظامیہ کے ماتحت کام کرتی ہے. تاہم یہ کوئی باقاعدہ فورس نہیں ہوتی بلکہ اس کے زیادہ تر اہلکار غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں. انگریزوں کے دور میں قائم کی گئی اس فورس کے اہلکار مقامی قبائل سے لیے جاتے ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے قبائل کو نوازنے کے لیے اس فورس کا قیام عمل میں لایا تھا. تاہم اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ فاٹا میں اس فورس سے باقاعدہ فورس کی ڈیوٹی لی جاتی ہے لیکن ان کو وہ مراد نہیں دیے جاتے جو دیگر فورسز کو حاصل ہوتے ہیں. مومند ایجنسی میں خاصہ دار فورس کی تعداد تقریباً 3000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. اس سے پہلے بھی قبائلی علاقوں میں شدت پسندوں کی جانب سے خاصہ دار فورس کے اہلکاروں پر حملے ہوتے رہے ہیں. یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مومند ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائیوں کے بعد امن و امان کی صورتحال پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک بہتر بتائی جاتی ہے. تاہم سیکیورٹی فورسز اور حکومتی حامی قبائلی سرداروں کو ہدف بنا کر قتل کے واقعات مسلسل ہوتے رہے ہیں. رفت اللہ اورگزئی بی بی سی پشاور.
پاکستانی فوج دعویٰ کرتی رہی ہے کہ دہشت گردوں کا نیٹورک تباہ کر دیا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر نیم فوجی اہلکاروں پر حملوں کا سلسلہ دوبارہ کیوں شروع ہوا؟ پشاور میں سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی سے یہی سوال میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا
دیکھیں یہ جنگ تو ابھی ختم نہیں ہوئی اور جن کے خلاف کاروائی ہوئی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ کاروائی سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں. ان میں سے کئی افغانستان چلے گئے ہیں, کچھ یہاں پہ قبائلی علاقوں میں ہیں, کچھ پاکستانی شہروں میں اور دیہات میں پھیل گئے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ تیاری کرتے ہیں حملہ کرنے کی, جب بھی موقع ملتا ہے اس طرح کے حملے کرتے ہیں. آپ دیکھیں پچھلے چند مہینوں میں کئی ایسے بڑے حملے ہوئے ہیں اور یہ جو آج واقعہ ہوا مومن ایجنسی میں یہ دو حملے ہوئے اور اس سے ظاہر ہوا کہ جو حملہ کرنے والے ہیں طالبان ہیں جماعت الاحرار ہے ان کے پاس اتنی قوت ہے کہ وہ اس طرح کے حملے کر سکتے ہیں.
تو محمد ایجنسی میں تو 3-4 برس پہلے ایک بڑے آپریشن کے ذریعے علاقے کو شدت پسندوں سے خالی کر دیا گیا تھا, صاف کر دیا گیا تھا. اب یہ تازہ حملہ ہونا کیا یہ ظاہر کرتا ہے کہ شدت پسند دوسرے علاقوں سے محمد ایجنسی میں آ رہے ہیں؟
دیکھیں محمد ایجنسی میں واقعی بڑی فوجی کاروائی ہوئی تھی, ابھی بھی وہاں پر فوج موجود ہے, فرنٹیئر کور بھی ہے, اور وہاں پہ کوئی بھی علاقہ جو ہے وہ ان طالبان کے قبضے میں نہیں ہے. یہ لوگ افغانستان چلے گئے ہیں, لیکن افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہے, وہاں پہ ان کے ٹھکانے ہیں, وہاں پہ پاکستانی فوج کارروائی نہیں کر سکتی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے کئی بار بڑے بڑے حملے ہوئے, مومن میں ہوئے, باجوڑ میں بارڈر کے اوپر حملے ہوئے, پھر سوات میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے, جو حکومت کے حامی ہیں طالبان کے مخالف ہیں ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ہمارے باقی قبائلی علاقے ہیں وہاں پر بھی کبھی کبھار حملے ہوتے ہیں, اور پھر بڑے شہروں میں بھی پشاور میں چارسدہ میں یہ حملے ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو دعویٰ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں یا جو بھی ان کو آپ کہیں طالبان ہیں ان کی کمر توڑ دی ہے, میرے خیال میں یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے. اگر ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی تو وہ اس طرح حملے نہ کر سکتے, لیکن وہ حملے کر بھی رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس خود کش حملہ کرنے والے بھی ہیں اور اس طرح گات لگا کر حملے کرنے والے بھی ہیں, اور پھر یہ بڑے حملے یعنی جس طرح یہ کڑپا میں حملہ ہوا چوکی کے اوپر, خسرداروں کی چوکی تھی بالکل غلانے کے قریب, اور پھر دروازگے میں حملہ ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو کچھ مقامی حمایت بھی حاصل ہے. جہاں پہ یہ آئے وہاں پہ چھپ گئے, اس کے بعد حملہ کیا, اور پھر یہ حملہ کرنے کے بعد بھی کہیں چھپے ہوں گے, ان کے پاس اسلحہ بھی آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس یہ نیٹ ورک نہ ہوتا مقامی اور ان کی حمایت نہ ہوتی تو وہ اس طرح کے حملے نہ کر سکتے.
تو رحیم اللہ یوسف زئی, 2 دن پہلے خبر آئی تھی پنجاب سے کہ وہاں 7 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے. کیا محمد ایجنسی میں جو آج حملہ ہوا ہے یہ ان ہلاکتوں کا بدلہ ہو سکتا ہے, انتقام ہو سکتا ہے؟
دیکھیں ایسا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا کہ جو پنجاب میں ہلاکتیں ہوئیں اس کا انتقام لیا گیا. آج تو جو یہ حملہ مومن میں ہوا ہے اس کے بارے میں تحریک طالبان پاکستان کا جماعت الاحرار گروپ جو ہے اس نے ذمہ داری قبول کی ہے. اس کے ترجمان نے کہا کہ یہ دونوں حملے انہوں نے کیے ہیں. یہ جو گروپ ہے اس کے سربراہ عمر خالد خراسانی ہیں اور یہ افغانستان میں ہیں. تو میرے خیال میں ابھی اگر کسی اور نے دعویٰ کیا اور پنجاب کی ہلاکتوں کا ذکر کیا تو پھر دیکھا جائے گا, لیکن فی الحال ایسا کوئی دعویٰ سامنے نہیں آیا.
پشاور سے یہ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی. پاکستان میں حکومت پنجاب نے حال ہی میں کالج اور یونیورسٹیوں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں اور وہاں کے ہاسٹل میں جماعت کے ارکان کے ٹھہرنے پر پابندی لگائی. تبلیغی جماعت ایک غیر سیاسی تنظیم ہے اور اس پر پہلی بار ایسی پابندی لگائی گئی ہے. لاہور میں نامہ نگار امبر شمسی نے اپنی اس رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ عام طور پر امن پسند سمجھی جانے والی اس تنظیم پر کیوں پابندی لگی. ان کی یہ رپورٹ ایک سوتی جھلک سے شروع ہوتی ہے.
راولپنڈی میڈیکل کالج شہر کے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے اور 3 اطراف تو دکانیں اور گھر موجود ہیں. مقامی انتظامیہ نے اسے ان کالجز کا درجہ دیا ہوا ہے جن کو حملے سے زیادہ خطرہ ہے. اسی لیے چارسدہ کی باچا خان یونیورسٹی پر ہونے والے حملے کے بعد عام لوگوں کی کالج کی مسجد تک رسائی بند کر دی گئی ہے.
تو یہ مسجد میں جو ہے جمعہ کے وقت اور باقی 5 وقت کی نماز کے لیے لوگ کمیونٹی سے بھی اس گیٹ کے تھرو آتے تھے.
ڈی سی او راولپنڈی ساجد ذوالفقار نے بتایا کہ حکومت پنجاب تعلیمی اداروں کی سیکیورٹی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے.
ریسنٹلی ایک یہ بھی جو ہے ڈیسیجن آیا کہ جو کچھ تبلیغی جماعتیں ہیں یا اور بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ود آؤٹ اینی اپروول جو ہے وہ ہاسٹلس میں اور کالجز یونیورسٹیز میں جا کے جو پروگرامز اپنے کرتے ہیں اس پہ ایک پابندی لگائی گئی, اور اس کی جو ہے ڈیسیجن کو کمیونیکیٹ کیا گیا ایک وائس چانسلرز کے ساتھ, تمام ایک میٹنگ ہوئی.
اس پابندی کے بارے میں طلبہ کا کہنا ہے کہ دین کے درس میں حرج نہیں ہے لیکن دین کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
میرا نام ابو بکر ہے، میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں یہاں راولپنڈی میڈیکل کالج میں۔ اگر تو شک پڑتا ہے ان لوگوں پہ، ان خاص لوگوں پہ، ان کی ایک اسکریننگ کی جائے، ان کا ایک کارڈ ان کے ایشو کی جائیں، ان کو مطلب جو ہے مطلب اسپیشل فورسز سے جس طرح ہماری برانچ ہے اسپیشل برانچ، وہ ان کو اسکرین کرے اور ان کو آنے دیں، یہ تو مطلب دین کا کام ہے، مطلب اس میں ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔
میرا نام محمد علی ہے، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس ہاسٹل میں رہتا ہوں۔
اچھا، بعض ایسے بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں جن کے اپنے یونینز ہوتے ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی کے ہوں یا جو بھی ہوں، اور وہ خود اپنے طور پر ہاسٹل میں ٹھہراتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟
کہ ان کی ایکٹیویٹیز پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، تو وہ غلط ہو سکتی ہیں، صحیح ہو سکتی ہیں، لیکن یعنی کہ اگر انہوں نے اتنا کام کرنا ہی ہے تو وہ یعنی کہ دین کے نام پہ کام کریں، وہ اپنی جماعت کے نام پہ نہ کام کریں۔
شدت پسندی کے امور کے ماہر عامر رانا کا کہنا ہے کہ مسئلہ تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کا نہیں، جماعت کی تنظیمی ڈھانچے کا ہے۔
کہ اس کا سٹرکچر بڑا لوز ہے، جس کو بعض دفعہ ملیٹنٹس اور دہشت گرد ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو چھپانے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر یہ لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھی ایک دور کے اندر ملیٹنٹس بھیجتے رہے ہیں کہ ان کی ابتدائی جو مذہبی تعلیم ہو جائے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، کئی واقعات مسلسل ہو رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا جو گروپ ہیں ان کے اندر کچھ لوگ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں اور خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ خاص طور پہ تعلیمی اداروں کے اندر ان کے لیے چھپنے کے مواقع ان کو میسر آ جاتے ہیں۔
الحمدللہ کتنے بڑے کھلاڑی تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، اپنی نمازیں درست کرا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 40-45 سال سے تبلیغ میں وقت
مری کے مضافات میں ایک گاؤں کی مسجد میں درس کا سلسلہ جاری ہے جسے قاری عمران عباسی دے رہے ہیں۔ 30 سالہ عمران کو سکول ہی میں تبلیغی جماعت نے دعوت دی تھی۔ انہوں نے میٹرک کے بعد کراچی اور راولپنڈی میں دینی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے گاؤں میں درس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس پابندی کے بابت وہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک پرامن تنظیم ہے جس کے اراکین دنیا بھر میں بغیر پابندی کے کام کرتے ہیں۔
یہ تو حکومت والوں نے جو لگائی ہے انہی سے آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ تو ہمارے ذہن سے بھی بالا تار ہے کہ انہوں نے پابندی کیوں لگائی ہے۔ ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پرامن دست پوری دنیا کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر یا امریکہ کے اندر جماعتیں جاتی ہیں نا، تو کتنا ایک چھان بین کر کے جماعتیں وہاں بھی کام کرتی ہیں، اس سلسلے میں وہ بہتر انداز میں وہاں کھلی اجازت ہے۔
عامر رانا کا کہنا ہے کہ پابندی کا فیصلہ تو کیا گیا ہے لیکن اس پر عمل مشکل ہوگا۔
ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اور باقی صوبوں کے اندر بھی، بیوروکریسی میں بھی اور سیاستدانوں کے اندر بھی تبلیغی جماعت کا خاصا جو اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک آرڈر تو آ گیا ہے، چونکہ سیکیورٹی کے تناظر کے اندر یہ فیصلہ لیا گیا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا۔
حکومت پنجاب کے فیصلے پر عمل ہو نہ ہو، لیکن اس میں یہ بالواسطہ پیغام ضرور ہے کہ نہ صرف تبلیغی جماعت بلکہ دیگر مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنی صفوں پر بھی کڑی نظر رکھیں۔ امبر شمسی، بی بی سی، راولپنڈی۔
اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے کراچی میں سینئر صحافی اور شدت پسندی کے امور کے تجزیہ نگار حسن عبداللہ سے پوچھا کہ حکومت پنجاب نے تعلیمی اداروں میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں پر پابندی کی جو ہدایت جاری کی ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
لیکن جو بنیادی طور پہ ایک وجہ حکومت کی طرف سے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت میں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت کو استعمال کیا جاتا ہے جہادیوں کی طرف سے ایک کور کے طور پہ، خاص کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی آڑ میں بہت سے لوگ ادھر سے ادھر موو بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریئیکشنری قسم کا یہ موو ہے اور لانگ ٹرم میں اس کے اثرات کافی منفی ہوں گے۔
اچھا، تبلیغی جماعت اپنی حیثیت میں تو غیر سیاسی جماعت ہے، اس کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، اور شدت پسند کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں اور اس کے تنظیمی ڈھانچے کو استعمال کر سکتے ہیں، پھر یہ رد عمل صرف تبلیغی جماعت کے بارے میں کیوں اختیار کیا گیا ہے؟
بالکل، آپ نے بہت ہی مناسب نقطہ اٹھایا اور یہی میرا بھی اس پہ بہت بڑا ایک ریزرویشن ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی میں جو بعض طالبان کے حامی ہیں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی میں جو ہے وہ بعض اوقات پناہ اختیار کی ہے. اسی طرح سے جو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے بعض اردو اسپیکنگ لڑکے, انہوں نے بعض اوقات ایم کیو ایم وغیرہ کی طرف رخ کیا صرف ایک کور کے لیے. اسی طرح سے جماعت اسلامی اور دیگر جو مین اسٹریم پولیٹیکل اور ریلیجیس پارٹیز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کور کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ لاجک لا رہے ہیں کہ ہم اس لیے بین کر رہے ہیں کیونکہ اس کا کور استعمال کیا جا سکتا ہے, تو پھر ظاہر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ آپ نے صرف انہیں کو کیوں چوز کیا اس بین کے لیے.
حسن عبداللہ, تبلیغی جماعت کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے یا جو ان کی سرگرمیاں ہیں وہ صرف تعلیمی اداروں تک محدود نہیں ہیں بلکہ ملک کے مختلف اداروں میں ہیں, یہاں تک کہ سیاسی لوگ بھی اور بیوروکریٹس بھی اور بلکہ فوج کے بھی بعض ارکان جاتے ہیں اور ان کے اجتماعات میں حصہ لیتے ہیں. تو اس کے لیے حکومت پھر کیا کرے گی؟
دیکھیں, اگر وہ اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ فوج میں اور دیگر اداروں میں بھی تبلیغی جماعت کافی مقبول ہے, اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ تبلیغی جماعت کا جو ایک جو تبلیغی نصاب جس کو وہ کہتے ہیں, فضائل اعمال اور دیگر جو بعض کتابیں ہیں جن کو وہ بڑی اسٹرکٹلی انہیں کو فالو کرتے ہیں, اس میں کوئی بھی ایسا میسج نہیں ہے جو اسٹیٹ نیریٹو کے خلاف جا رہا ہو. مثال کے طور پہ وہ لوگ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں آئی ایس آئی کے سربراہ ایک لیفٹیننٹ جنرل محمود احمد, ان کی بھی وابستگی رہ چکی ہے تبلیغی جماعت سے, اور اس طرح اور بھی بہت سارے ہیں جو ان کا ایک نیریٹو جس کو وہ کیری کر رہے تھے اور جو ان کی اسٹریٹیجک کنسیڈریشنس تھی ان کا کہیں بھی تضاد نہیں ہوا تبلیغی جماعت کے نصاب سے. تو اگر حکومت اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے تو میرے خیال سے اگر تبلیغی جماعت خود کچھ رد عمل دے یا نہ دے, کم از کم القاعدہ اور اس طرح کی تنظیمیں میں سمجھتا ہوں وہ اس کو استعمال کریں گی ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پر, چیز کو استعمال کریں گی. تو حکومت کو جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا چاہیے.
کراچی سے یہ تھے سینئر صحافی اور شدت پسندی کے امور کے تجزیہ نگار حسن عبداللہ. پاکستان میں راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک ریڑی والے کو نفرت انگیز مواد فروخت کرنے کے جرم میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. سیف اللہ کے ٹھیلے سے برامد ہونے والی ایک سی ڈی پر شیعہ مسلک کے مولانا ملازم حسین ڈوگر کی نفرت انگیز تقاریر تھیں. مولانا ڈوگر خود روپوش ہیں. اسلام آباد سے نامہ نگار ارم عباسی کی رپورٹ.
ضلع جیلم سے تعلق رکھنے والے سیف اللہ اپنے ٹھیلے پر ایسی سی ڈی فروخت کر رہے تھے جس میں وہابی اور دیوبندی مسلک کے خلاف نفرت انگیز مواد موجود تھا. سی ڈی میں شیعہ مولانا ملازم حسین ڈوگر کی تقریر موجود ہے. نیشنل ایکشن پلان کے نفاذ کے بعد مجرم کو دفعہ 980 کے تحت 10 سال کی قید سنائی گئی ہے, جبکہ 50,000 جرمانہ بھی. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج محمد ایوب خان نے اپنے حکم نامے میں کہا ہے کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم مزید 4 ماہ کی قید کاٹے گا. استغاثہ کے مطابق اس کیس میں مولانا ملازم حسین ڈوگر اہم ملزم ہو سکتے ہیں مگر وہ فرار ہیں. سیف اللہ کے ٹھیلے سے ایک سی ڈی ملی جس کا نام تھا بیانات تا مجمع والیوم 4 آف مولانا حسین ڈوگر. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ یا اسناد دہشت گردی کے ادارے نے 9 ماہ پہلے سیف اللہ کو جہلم سے گرفتار کیا تھا. مولانا ملازم حسین ڈوگر کے نام سے بنی فیس بک پروفائل سے آخری پوسٹ 20 دن پہلے کی گئی ہے. مولانا ڈوگر تاحال فرار ہیں. بعض ماہرین کے خیال میں یہ گرفتاری ایک اچھا قدم ہے, لیکن نفرت انگیز تقریر کرنے والا قانون کی گرفت سے باہر جبکہ بیچنے والا حوالات میں مسئلے کا مکمل حل نہیں. اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی عارف نظامی کا کہنا ہے,
ایک لحاظ سے تو ویلکم ہے کہ جو ہیٹ لٹریچر یا ہیٹ مٹیریل کو اگر بیچنے والوں کو اگر پکڑا جائے, لیکن اس کا یہ تو بڑے آخر میں چین میں آتا ہے. جو بیچنے والا ہے, یہ بنانے والے, تیار کرنے والے اور یہ جس کی جو لوگ اس ویڈیو میں موجود ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہو مضبوط طریقے سے, تو تبھی یہ کریڈیبلٹی بنے گی اس پروسیس کی. نہیں تو لگے گا یہی کہ محل خانہ پوری کے لیے کچھ لوگوں کو گرفتار تو کیا جا رہا ہے, لیکن جو بڑے مگرمچھ ہیں آزاد پھر رہے ہیں. مثلا جس طرح چوہدری نثار علی کہتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز از انوسینٹ ٹل پروون گلٹی, ان لوگوں کے لیے تو پورا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں, لیکن جو غریب آدمی جو بیچنے والا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں.
تو حکومت مسئلے کی جڑ میں پہنچنے سے قاصر کیوں؟ عارف نظامی کا کہنا ہے,
ہیٹ سوئچ کو روکنے کے لیے بہت کچھ ہونا باقی ہے. جیسے اس واقعے سے پتہ لگتا ہے کہ ہم ہیٹ سوئچ کے روٹ کاز کو جانے کو تیار نہیں ہے, جو سپرفیشلی جو سرفیس ہے اس کو اسکریچ کر رہے ہیں, تو یہ تو ناکافی ہے. اور جب تک یہ نیم دلانا رویہ رہے گا اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, جو اس کا فالو اپ ہے, جو ایک قسم کا نیریٹو ہے اس کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا, معاملات جو ہیں وہ امپروو نہیں ہوں گے.
بیشتر ماہرین کے بقول ملک میں انتہا پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصف تو جاری ہے, مگر انتہا پسندی کا جڑ سے خاتمہ تب تک ممکن نہیں جب تک انتہا پسند سوچ کو بدلنے کے لیے حکومت خاطر ہا کوشش نہ کرے. ارم عباسی, بی بی سی اسلام آباد.
اور سیربین میں شامل بیشتر رپورٹس ہماری ویب سائٹ پر بھی آپ کو ملیں گی، تجزیے بھی ملیں گے، اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کی اس وقت شہ سرخی ہے، ترکی کرد اکثریتی علاقے میں دھماکہ، 6 فوجی ہلاک، اس کے بارے میں تفصیل سیربین میں آنے کو ہے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ویب سائٹ کی کون سی خبریں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں. ان میں سر فہرست ہے احتساب کا گھوڑا اپنے ہی سوار کو روند ڈالتا ہے، شمالی کوریائی ریستورانوں سے دور رہیں، اور شینوان کو اجدہ نے کاٹ لیا. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ ہے روسی طیاروں کو روکنے کے لیے برطانوی فضائیہ کی کارروائی. اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی خبر ہے وہ ہے جب بھارتی جنگ کی قیمت چینیوں نے ادا کی. تفصیل جاننے کے لیے آئیے bbcurdu.com پر. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے، کبھی وہ ٹیم جیتے گی، کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میرا سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اب کھیل کی خبریں عبداللہ فاروقی سے.
پاکستان سپر لیگ میں کل دبئی اسٹیڈیم میں بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ ہی سپر لیگ کے لیگ میچز کا اختتام ہوا، اور آج آرام کا دن ہے. وہ ٹیمیں جو 8-8 میچز کی آزمائشوں میں پوری اتر کر پلے آف میچوں میں کوالیفائی کر چکی ہیں، اب اپنی منزل فائنل میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گی. پہلا پلے آف میچ کل رات پاکستانی وقت کے مطابق 9 بجے پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان کھیلا جائے گا. دوسرا پلے آف ہوگا سنیچر کو اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان، جبکہ فائنل سے پہلے تیسرا اور آخری پلے آف اتوار 21 فروری کو ہوگا. اور کن دو ٹیموں کے درمیان، یہ طے ہوگا پہلے اور دوسرے پلے آف میچوں کے نتائج کی بنیاد پر. انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے زمبابوے کے فاسٹ بالر برائن وٹوری کو غیر قانونی بالنگ ایکشن کے باعث معطل کر دیا ہے، اور اب وہ کسی بھی بین الاقوامی کرکٹ میچ میں بالنگ نہیں کرا سکتے. آئی سی سی کے مطابق برائن وٹوری کا بازو متعین کردہ 15 ڈگری سے زیادہ مڑتا تھا. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائٹیڈ کے باس لوئی وین گال کا کہنا ہے کہ رواں سیشن میں کلب کی اولین ترجیح یورپا لیگ جیتنا ہے.
For Manchester United as a club, it's much more important to win, I think, the UEFA Cup because of the fact that we can qualify ourselves for the Champions League.
یورپ میں فٹ بال کی تنظیم یوفا نے روسی فٹ بالر کو صدر پیوتن کی تصویر والی بنیان دکھانے پر کھیل کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا ہے. مڈ فیلڈر دمیتری تاراسوف کی بنیان پر روسی صدر کی تصویر بنی ہوئی تھی، جس میں وہ نیوی کیپ پہنے ہوئے تھے، اور تصویر کے نیچے سب سے مہذب صدر بھی تحریر تھا. اور پاکستان ٹینس فیڈریشن کے سیکرٹری خالد رحمانی کا کہنا ہے کہ وہ ڈیوس کپ میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے کیمپ سری لنکا میں منعقد کریں گے تاکہ پلیئرز وہاں کے موسم سے آشنا ہو کر کھیل سکیں.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا. پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی نجکاری کا بل سینٹ میں، ملازمین لائحہ عمل کل طے کریں گے. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ یونین کے صدر کی گرفتاری کے خلاف بھارت میں مظاہرے. اس کے علاوہ آپ کے پیغامات پر مشتمل ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے. اس وقت معصومہ ملک سے اہم خبروں کا خلاصہ سنیے.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ خاصہ دار فورس کے اہلکاروں پر ہونے والے 2 الگ الگ حملوں میں 9 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نے قبول کی ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے پر ایک بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا ہے. جنوبی کوریا کے جاسوسی کے ادارے نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ شمالی کوریا دہشت گرد اور سائبر حملوں کے علاوہ اس کے بجلی گھروں اور زیر زمین ریلوے کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے. ترک فوج نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے دیار بکر میں ایک دھماکے کے نتیجے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. مشرقی افریقی ملک کینیا کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب کے انٹیلیجنس چیف کو ہلاک کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اور معصومہ ملک سے خبروں کے خلاصے کے بعد سیربین کے دوسرے موضوعات کی جانب آتے ہیں. پاکستان کی وفاقی حکومت نے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانے سے متعلق بل ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کر دیا ہے. سینٹ کے چیئرمین نے اس بل کو متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. اس سے پہلے پی آئی اے کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانے کا بل قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے. اس کی تفصیل ہم آگے چل کر آپ کو سنوائیں گے. یہاں یہ خبر کہ ترکی کے وزیراعظم نے گزشتہ روز انکرا میں ہونے والے بم حملے کی ذمہ داری شام میں کرد ملیشیا گروہ پر عائد کی ہے. اس حملے میں 28 افراد ہلاک اور 61 زخمی ہو گئے تھے, جبکہ آج بھی ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے میں ہوئے ایک بم حملے میں 6 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. فوج نے اس کا الزام ترکی کی کرد تنظیم پر لگایا ہے, تاہم اس تنظیم نے ان حملوں میں ملوث ہونے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز انقرہ میں ہونے والے بم دھماکے میں ملوث ہونے کے شبہ میں 14 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. اس سے قبل وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انقرہ میں فوجی قافلے پر حملہ کرنے والے کا نام صالح نثار بتایا. صالح نثار کا تعلق شام سے ہے اور وہ شام میں کردوں کی تنظیم پیپلز پروٹیکشن یونٹس یا وائی پی جی کے رکن ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بھی وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کے تبصرے کو دہرایا اور شام میں کرد شدت پسندوں اور ترکی میں پی کے کے پر اس حملے کا الزام عائد کیا. وائی پی جی کے سیاسی دھڑے نے اس کے ان حملوں میں ملوث ہونے کے دعووں کی بھرپور طریقے سے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اس کا دشمن نہیں ہے. دوسری جانب شام میں کردوں کی اس تنظیم کے مسلح ونگ نے بھی اس حملے میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے, لیکن ترک صدر مسٹر طیب اردوان نے ٹیلی ویژن پر براہ راست بات کرتے ہوئے کہا کہ گو وائی پی جی اور پی کے 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 رہنما اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس ان کے اس حملے میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں.
اگرچہ پی وائی ڈی اور پی کے 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 رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہمارے وزیر داخلہ اور خفیہ اداروں کو حاصل معلومات کے مطابق یہ طے ہے کہ وہی اس کے ذمہ دار ہیں.
ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس بات پر زور دیا کہ ان جنگجوؤں کو حملے کرنے کے لیے ترکی کی کلعدم تنظیم کردستان ورکرز پارٹی یا پی کے 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 شدت پسندوں نے مدد فراہم کی. انہوں نے اپنے خطاب میں امید ظاہر کی کہ ان دو گروہوں وائی پی جی اور پی کے 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 درمیان رابطے کے ثبوت ترکی کے اتحادیوں کو قائل کر لیں گے. انقرہ میں بم دھماکے کے بعد ترکی نے بین الاقوامی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ شام میں کرد جنگجوؤں کی حمایت کرنا بند کریں. نیٹو میں ترکی کے سابق سفیر آنر اویمن نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا,
ہم مغرب سے چاہتے ہیں کہ وہ انصاف سے کام لے اور جو دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں ان کا احساس کرتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کرے. جو دہشت گرد تنظیموں کے درمیان بلا تفریق دہشت گرد تنظیموں کے حملوں کی زد میں ہے. یہاں کوئی برا یا اچھا دہشت گرد نہیں ہے. دولت اسلامیہ بری ہے لیکن پی کے کے اچھی ہے, کیونکہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہی ہے. یہ عام فہم کے خلاف ہے.
دوسری جانب انقرہ میں کار بم حملے کے 24 گھنٹوں کے اندر ملک کے جنوب مشرقی کرد اکثریت علاقے دیار بکر اور لیجا پر ایک اور بم دھماکہ ہوا ہے. ترکی کی مسلح فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دھماکے میں 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ ایک زخمی ہوا ہے. فوج نے اس حملے کا ذمہ دار پی کے کے کو قرار دیا ہے. ادھر ترکی کے وزیر اعظم احمد داؤد اوغلو کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز شمالی عراق کے کیمپ پر ترکی کے فضائی حملوں میں درجنوں شدت پسند مارے گئے ہیں.
ہمارے فوجی آپریشنز جاری ہیں. کل اسی فریم ورک میں رہتے ہوئے ہمارے مسلح اور فضائی افواج نے شمالی عراق میں ہفتانن کیمپ پر حملے کیے ہیں, جس میں ان کے بعض رہنماؤں سمیت 60-70 دہشت گردوں کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. ہمارے پاس ان دہشت گردوں کے نام تو ہیں لیکن فی الوقت ان ناموں کو سامنے نہیں لایا جا رہا.
واضح رہے کہ پی کے کے 1984 سے ترکی میں کردوں کی حق خود مختاری کے لیے جد و جہد کر رہی ہے. اس تنظیم کو ترکی اور اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے. ترکی شام میں کردوں کی تنظیم وائی پی جی کو بھی دہشت گرد گروپ قرار دیتا ہے, تاہم امریکہ سمیت اس کے دیگر مغربی اتحادی شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں وائی پی جی کے کردار کی وجہ سے اس کی حمایت کرتے ہیں.
کردوں اور ترکی کے قضیے سے متعلق بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اور اب ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں, جہاں وفاقی حکومت نے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کو پبلک لمیٹڈ کمپنی بنانے سے متعلق بل ایوان بالا یعنی سینٹ میں پیش کر دیا ہے. سینٹ کے چیئرمین نے اس بل کو متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. قومی اسمبلی اس بل کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے. نامہ نگار شہزاد ملک اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. شہزاد, بتائیے کہ سینٹ میں مزید کیا کارروائی ہوئی آج؟
جی عمر, جب یہ بل پیش کیا گیا تو اس سے پہلے جو سینٹ میں حزب مخالف کی جماعتیں ہیں انہوں نے پاکستان میں ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر واک آؤٹ کیا تھا, اور اس دوران جب وہ احتجاج ختم کر کے واپس آئے تو یہ بل پیش کر دیا گیا. اور اسی طرح یہ حکومت نے جب قومی اسمبلی سے بل پاس کروایا تھا تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی سمیت حزب مخالف کی دیگر جماعتوں نے اس بل کی مخالفت میں ایوان سے واک آؤٹ کیا تھا, اور اس دوران ہی انہوں نے قومی اسمبلی سے بل منظور کروا لیا. اور اب یہ ہوا ہے کہ اس بل کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی سے حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے پی آئی اے میں لازمی سروس ایکٹ کا نفاذ کر دیا, اور اب سے کچھ دیر پہلے 6 انجینئرز کو اس ایکٹ کی خلاف ورزی پر انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے. اس طرح مجموعی طور پر جب سے یہ سروس ایکٹ لاگو ہوا ہے 17 ملازمین کو نوکریوں سے نکالا جا چکا ہے. جی عمر,
تو شہزاد یہ بتائیے کہ قائمہ کمیٹی اس بارے میں اپنی رپورٹ ایوان میں کب پیش کرے گی؟
جی عمر, یہ بل کیبنٹ ڈویژن کی اموڈ سے متعلق سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے, جو 2 ماہ کے اندر اندر اس بل پر قانون سازی سے متعلق اپنی سفارشات ایوان میں پیش کرے گی. اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ سینٹ کی یہ قائمہ کمیٹی پی آئی اے کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہے ان کے ارکان کو بھی بلائے گی اور ان سے مشاورت بھی ہوگی. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سینٹ میں حکمراں جماعت کے پاس زیادہ اکثریت نہیں ہے.
اسلام آباد سے شہزاد ملک آپ کا بہت بہت شکریہ. پی آئی اے کی نشکاری کے خلاف گزشتہ دنوں ملازمین کی مختلف انجمنوں پر مشتمل جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی تھی. میں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سہیل بلوچ سے پوچھا کہ کیا اس بل پر حکومت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اعتماد میں لیا ہے؟
نہیں جی, ناٹ ایٹ آل, بلکہ ہماری تو بات ہوئی تھی جناب شہباز شریف صاحب سے, اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے, اور جو ہماری پریزنٹیشن ہے ریگارڈنگ دی ریوائیول اس کو کہہ رہے تھے کہ کوشش کریں گے کہ وہ پی ایم صاحب تک جائے, تاکہ پی ایم صاحب نے پہلے بھی یہی پرومس کیا تھا کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ میں دیکھوں گا, لیکن اس کے بعد ہم ڈیسیجن لیں گے. تو وہ ہمیں ابھی تک موقع نہیں ملا ہے اس کا.
تو شہباز شریف صاحب نے آپ سے آپ کو جواب نہیں دیا واپس کہ انہوں نے پرائم منسٹر سے کچھ کہا یا نہیں کہا, اور تو کیا آپ کے مذاکرات ان سے جاری ہیں ابھی؟
دیکھیں, جن کے تھرو ہماری بات ہو رہی تھی وہ ہوئی تھی, پھر ہم شہباز شریف صاحب سے ملے اور انہوں نے ہمیں بڑا پازیٹو ریسپانس دیا. 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد, لیکن اس کے بعد سے ابھی تک ہمیں کوئی ریسپانس نہیں آیا ہے ادھر سے, تو ہم ابھی تک ویٹ کر رہے تھے کہ یہ ریسپانس آئے, لیکن اب ان مین ٹائم یہ بل سینٹ میں پیش ہو گیا. تو لیٹس دیکھیے اب کیا ہوتا ہے, لیٹس سی.
تو اس بل کے لیے اس بل میں وہ تجاویز ہیں جو آپ لوگوں نے تیار کی تھی, جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پی آئی اے کو ایک منافع بخش ادارہ بنانے کے لیے تیار کی تھی, کیا وہ تجاویز حکومت نے آپ سے مانگی تھی؟
نہیں جی, ہماری بات ضرور ہوئی تھی لیکن ہم سے ابھی تک انہوں نے لی نہیں ہے کسی قسم کی بھی تجاویز. اینڈ یہ پرابیبلی وہی بل ہے جو نیشنل اسمبلی نے پاس کیا ہے, جو پہلے آرڈیننس کی صورت میں آیا تھا وہ دوبارہ سے سینٹ میں پیش کیا جائے گا. سو اس کا مطلب یہی ہوا کہ ابھی تک گورنمنٹ ایڈمنٹ ہے اور پرابیبلی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, کچھ لوگ ہیں یہ میرے خیال میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کا یہی خیال ہے کہ ایک لابی ہے, کچھ لوگ ہیں جو پرائم منسٹر صاحب کو شاید مس لیڈ کر رہے, اور اگر ہمیں ایک اپرچونیٹی ملی تو انشاءاللہ کافی ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں.
تو سہیل بلوسا، آپ نے کہا کہ حکومت آپ کے خیال میں ایڈامنٹ ہے یا اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، ایسی صورت میں پھر آپ لوگوں کا لائحہ عمل، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟
دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو ایڈمنٹ ہیں، ناٹ دی گورنمنٹ، اور بہت سارے گورنمنٹ میں لوگ ہیں انکلوڈنگ شہباز شریف صاحب، جنہوں نے ایک بڑی پیشنٹ ہیئرنگ دی تھی ہمیں، اٹ واز اے ویری پیشنٹ آڈینس، اینڈ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یس میں بالکل، آپ اپنی پریزنٹیشن لے کے آئیں اور ہم یہ پریزنٹیشن پرائم منسٹر صاحب کو دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف کی بات پی ایم صاحب تک جانی چاہیے، اس کے بعد پھر پی ایم صاحب ڈیسیزن لیں تو وہ بڑا بیلنس ڈیسیزن ہوگا. لیکن اگر ون سائڈیڈ ڈیسیزن ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا پاکستان کی عوام کے ساتھ، پی آئی اے کے ساتھ، پی آئی کے امپلائیز کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی.
تو پھر سوال یہی ہے نا کہ اس کے بعد پھر آپ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آپ تب کب تک انتظار کریں گے ان کے جواب کا اور اس کے بعد کوئی اقدام کریں گے؟
دیکھیں، کل ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی میٹنگ بلائی ہے، اور یہاں پر جو پی آئی اے کی مینجمنٹ ہے وہ پوری طریقے سے لوگوں کو ہیرس کر رہی ہے کہ لوگوں کو شو کاز نوٹسز کیے، خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو ڈسمس کیا جائے گا، اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنے طریقہ جو بھی آزمانا چاہے مینجمنٹ کر لے. لیکن کل انشاءاللہ ہماری ایک میٹنگ ہے اور اس میں میوچلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا آئندہ لائے عمل کیا ہوگا.
جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین سہیل بلوچ، اور اب سنیے آپ کی بات.
سامعین کی کالز پر مبنی آپ کی بات کے اس پروگرام میں صبر احمد کا سلام. چلیے شروعات کرتے ہیں صبح سندھ کے ایک طالب علم کی آواز سے، جو کہ لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کے لیے کافی پریشان ہے اور اپنا پیغام دیتے ہوئے کہہ رہی ہیں.
میرا نام ہے زینت، میں ضلع گوٹ کی تحصیل کپواڑہ سے بات کر رہی ہوں. میں اپنے لڑکیوں کے تعلیم کے حق میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لڑکیوں کا حق ہے ہمیں تعلیم ملے. میں پورے گاؤں میں 65 گھر ہیں، 65 گھر سے ایک لڑکی پڑھتی ہوں، باقی لڑکیاں نہیں پڑھتی. پلیز ہماری ہیلپ کریں، ہمارے گاؤں میں اسکول دیں اور ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حق چاہیے، وہ ہمیں حق ملنا چاہیے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہماری تعلیم عام ہونا چاہیے، ہر لڑکی کا حق ہے کہ انہیں تعلیم ملے.
یہ تو تھی زینت، جنہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کے لیے بات کی. تعلیم کے حصول کے لیے فکر مند صبح بلوچستان سے بھی ہمارے ایک سامع کال کرتے ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کو اپنے علاقے میں اسکول نہ ہونے کے مسئلے سے آگاہ کر رہے ہیں.
میرے نام عبد المجید بلوچ کپ کپاری ہے، میں نگر کپ کپار سے بات کر رہا ہوں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعلی بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں، یعنی کہ نگر کپ کپار میں، جنرل پرویز مشرف کی دور حکومت کی مڈل اسکول روز اب تک نامکمل ہے. بیچارے طالب بکول آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، 8 سال گزر گیا، کپ کپار کی مڈل تک نامکمل ہے.
یہ اگلی کال بھی وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے ہے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ہمارے یہ سامنے پاک چائنا کوریڈور کے منصوبے کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کچھ خفا خفا سے ہیں.
سردار امتیاز فرام تراڑکھل آزاد کشمیر. میں جناب میاں نواز شریف صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چائنا اور پاکستان کا یہ کوریڈور ہے، اس میں صرف پنجاب کو نوازا جا رہا ہے اور اس میں بلوچستان، سرحد، خیبر پختونخوا اور دیگر جو بھی صوبے ہیں ان کو نظر انداز کیا گیا، اور صرف پاکستان، صرف پنجاب کا نام نہیں ہے.
چلیے اب ذرا بی بی سی اردو سے مخاطب ہماری پرانے سامع طاہرہ صدیقی کا پیغام سنتے ہیں.
بی بی سی اردو سروس کے سربراہ مسٹر عامر احمد خان کہاں ہیں؟ بہت عرصہ ہوا ہم نے ریڈیو شاعری اور ٹی وی شاعری میں ان کا کوئی تبصرہ تجزیہ نہیں سنا، اور نہ ہی بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ان کا کوئی تبصرہ تجزیہ بلاگ دیکھنے پڑھنے سننے کو ملتا ہے. آخر وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ خریش تو ہے نا، مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں انہوں نے بی بی سی اردو سروس چھوڑ تو دی.
جی طاہرہ، آپ نے عامر احمد خان کے بارے میں پوچھا ہے، تو ہمارے سابقہ ساتھی عامر احمد خان تو بی بی سی اردو کو تقریباً 4-5 ماہ پہلے ہی خیر بات کہہ کر جا چکے ہیں اور خیریت سے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب ایک نجی ٹی وی چینل کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بی بی سی اردو کے لیے ایک اور پیغام بھی ہے.
محمد آصف ہے، میں ضلع ملتان سے بول رہا ہوں، کیونکہ ہمیں جو ہے نا واسد اللہ خان کی بات سے بات ہمیں بہت پسند ہے، مہربانی ہوگی یہ بات سے بات بند نہ کریے.
جناب آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کے پسندیدہ پروگرام کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں؟ تو پریشان مت ہوا کرے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. صبح پنجاب کے شہر جام پور سے سردار علی کی کال بھی شامل کرتے ہیں.
میری میاں
میاں شہباز شریف زریلا پنجاب سے یہی گزارش ہے کہ جس دن میں سندھی زبان کے بارے میں سندھی ثقافت کے بارے میں دن منایا جاتا ہے اسی طرح پنجاب میں بھی پنجابی ثقافت کا دن منانے کا اعلان کریں تاکہ پنجاب کی مٹی ہوئی ثقافت کو زندہ کیا جا سکے۔
چلیے اب جاتے جاتے صوبہ بلوچستان سے بھیجے گئے اس کال کو شامل کر لیتے ہیں اور ہماری یہ سامع سردیوں میں ہونے والی رسوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ سے کافی تنگ ہے اور اپنی پریشانی کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔
جمال شاہ خروٹی فروٹ آباد کوئٹہ فروٹ آباد، میرا سٹرن گیس کمپنی سے یہ درخواست ہے کہ یہ لوڈ شیڈنگ گیس کا بند کرے۔ جس دن سردی ہوتے ہیں تو یہ لوگ گیس کو بند کر دیتے ہیں، اس کا بہانہ ہوا ہے کہ بھائی سردی ہے سارا لگا رہے، لیکن خدا کے واسطے ایسا نہیں کیا کرو۔ جس دن سردی ہمارا بچے سب بیمار ہو گیا، یہ بچوں کو بخار ہو رہا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ گیس کیوں بند ہو رہا ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا، محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ،
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول،
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور،
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا، ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد،
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی،
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا، شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد،
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے، ریاض مسرور بی بی سی سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے، عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو۔
اور سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی دارالحکومت دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے صدر کنہیا کمار نے آج ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جیل میں ان کی جان کو خطرہ ہے۔ کنہیا کمار کو دلی پولیس نے بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس کے خلاف آج طلبہ نے ملک کے کئی شہروں میں مظاہرے کیے اور ان کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم کی رپورٹ جو سوتی جھلک کے ساتھ شروع ہو رہی ہے۔
کنہیا کمار کے حق میں آج ملک کے کئی شہروں میں مظاہرے ہوئے۔ سب سے بڑا مظاہرہ دلی میں ہوا، جس میں مختلف یونیورسٹیوں کے طلباء، اساتذہ اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ وہ کنہیا کمار کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مظاہرین میں پروفیسر امیت سین گپتا بھی شامل تھے، جو کبھی جے این یو کے صدر ہوا کرتے تھے۔
جے این یو کے لوگ اسٹوپڈ نہیں ہیں، کس طرح کے نعرے دیں گے؟ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کس نے وہ نعرے دیے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اے وی پی کے لوگوں نے بھی دیے ہیں نعرے، جیسے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا کہ پولیس کو جے این یو کے اندر بلایا اور جے این یو ایسے پریزیڈنٹ کو اریسٹ کر کے لے گئے۔ یہ جے این یو کے پورے آتما پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، جے این یو کے ڈیموکریٹک ٹریڈیشن، انٹلیکچوئل، اکیڈمک، پولیٹیکل ٹریڈیشن پہ اٹیک کیا ہے۔ جے این یو ڈیموکریٹک اسپیس ہے۔
دلی یونیورسٹی کی پروفیسر نندیتا نارائن کا کہنا تھا کہ جے این یو کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیفینیٹلی ہے، کیونکہ اس میں بڑا کلیئر ہے کہ کنہیا نے کوئی اینٹی نیشنل سلوگن نہیں لگایا، نہ وہ آرگنائزر تھا، وہ تو اس سے اتنا الگ تھا کہ اس کو اریسٹ کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی فنکشن ایسا ہوا جہاں پہ کچھ لوگوں نے اینٹی نیشنل سلوگن لگائے ہیں، مانتی ہوں، کس نے لگائے یہ بالکل کلیئر نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کیا ہے کہ کسی آرگنائزر نے لگائے، کیونکہ ان کے آرگنائزرز کی ویو بہت صاف جانی مانی جو ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔
کنہیا کمار کو دیش سے غداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے افضل گرو کے حق میں اور دیش کے خلاف نعرے بلند کیے تھے، اور یہ کہ پولیس کے پاس ان کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہے۔ افضل گرو کو بھارتی پارلیمان پر حملے کے جرم میں پھانسی دی گئی تھی، اور یہ نعرے بازی ان کی پھانسی کی تیسری برسی کے موقع پر یونیورسٹی کیمپس میں منعقد کی جانے والی ایک تقریب میں کی گئی تھی۔ کنہیا کمار کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے ہے اور وہ اس الزام سے انکار کرتے ہیں۔ उनका कहना है कि तकरीब के इनेकाद और नारेबाजी से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर राय सियासी नजरियात की बुनियाद पर तकसीम है। बीजेपी और उसकी इत्तेहादी जमातों का मौकिफ है कि उन्होंने संगीन जुर्म का इर्तकाब किया है और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। हिजब इख्तलाफ का कहना है कि अगर नारे लगाए भी गए थे तब भी गद्दारी का मुकदमा नहीं बनता, और दूसरा मौकिफ ये है कि इजहार ख्याल की आज़ादी को कुचला नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी,
आरएसएस पूरे देश के स्टूडेंट्स के ऊपर एक सोच थोपना चाहती है, और जो भी उनके खिलाफ बोलता है, रोहित वेमुला, हर एक यूनिवर्सिटी में अगर आरएसएस की सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, सरकार के सोच के खिलाफ कोई भी बोलता है, तो उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी।
दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी आज वो सवाल पूछा जो बहुत से लोगों की जबान पर है, अगर कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है तो उसे आम किया जाना चाहिए।
पत्रकारों को बोला कि कोई सबूत नहीं मिला अभी तक, सबूत दो। और मैं तो अभी बात कह तो रहा हूँ, अभी अभी मैंने बोला कि जिन लोगों ने नारे लगाए पकड़ो उनको, चार लड़के नहीं पकड़े जा रहे 80,000 की पुलिस फोर्स से, लानत है।
इस पूरे मामले ने अब जमहूरियत और शहरी हुकूक पर बहस की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली की एक अदालत में दो मर्तबा सहाफियों और जेएनयू के तुलबा के साथ मारपीट की गई है, और हमला करने वाले खुद वकील बताए जाते हैं। पुलिस पर इल्जाम है कि वो खामोश तमाशाई बनी देखती रही। पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी का कहना है कि जब वकला के खिलाफ कार्रवाई की बात हो तो बहुत एहतियात से काम लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें इस इल्जाम का सामना है कि वो सियासी दबाव में मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। ये तनाजा दिन ब दिन शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है, और हुकूमत के लिए इससे निमटना अब आसान नहीं होगा। सुहेल अली, बीबीसी दिल्ली।
दिमाग और आसाब के बेहतरीन साइंसदान कहते हैं कि दिमाग के बारे में एक से बढ़कर एक उम्दा दरियाफ्त सामने आ रही है। बीबीसी के नामानिगार फर्गस वॉल्श की रिपोर्ट हमारे साथी काशिफ कमर से सुनिए। यह रिपोर्ट सौती झलक से शुरू होती है।
It is a privilege to be able to examine this.
इसका जायजा लेने का मौका आसानी से नहीं मिलता। ये इंसानी दिमाग का दायां हिस्सा है। ऐसे सैकड़ों दिमाग हर साल तिब्बी तहकीक के लिए बरतानिया में अतिया किए जाते हैं, लेकिन ये कैसे काम करता है हमारे तमाम इल्म के बावजूद ये जानना अभी बाकी है, लेकिन अब दिमाग के इसरार खुलना शुरू हो गए हैं। हयातियात में तरक्की की वजह से जहनी बीमारियों के जिम्मेदार जीन्स की शनाख्त की गई है, और स्कैनिंग के जदीद तरीकों से एक अनोखी चीज सामने आई है। यह है दिमाग के अंदर पेचीदा राब्तों या कनेक्शंस का मुकम्मल नक्शा। ये रंग बिरंगी लकीरें आसाबी रेशों की निशानदेही कर रही हैं, जो दिमाग के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों को आसाबी मराकज से जोड़ती हैं। मुहक्किकीन को पता चला है कि सेहतमंद लोगों के मुकाबले में स्किज़ोफ्रेनिया के मरज में मुब्तला लोगों के दिमागी नेटवर्क आसाबी मराकज से कम जुड़ते हैं।
Where the excitement is building at the moment is linking the network diagrams.
ऐसे नक्शों से हम स्किज़ोफ्रेनिया की जीनियात के बारे में ज्यादा जान सकते हैं, और हमें पता चल सकता है कि दिमागी नेटवर्क कैसे बिगड़ता है जिससे ये बीमारी होती है। इससे हम नए इलाज भी बना सकते हैं।
We can design new treatments.
As well as deciphering the brain's network of connections, scientists are also learning more.
दिमाग के अंदर राब्तों के कनेक्शन की शनाख्त के साथ साथ साइंसदान नन्हे मस्नूई दिमाग बना रहे हैं जिन्हें ऑर्गनाइड्स कहते हैं, और इस तरह वो इसके इर्तका के इब्तदाई मराहिल के बारे में सीख रहे हैं। इंसानी दिमाग के टिश्यू से ही बने ये छोटी गोलियों जैसे दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे माँ के पेट में बच्चे का दिमाग। इनमें से हर दिमाग किसी मरीज की जानिब से अतिया किया गया है। दिमागी बीमारियों के माखज तक पहुंचने में ये नन्हे दिमाग मदद कर सकते हैं।
हम ऑर्गेनॉइड का मरीज के दिमाग से मवाजना करके बीमारी के कदुखाल देख सकेंगे।
तो फिर दिमागी बीमारियों के मरीज नई अद्वियात की सूरत में इस तहकीक का फायदा कब तक उठा सकेंगे?
अगले 5 से 10 साल में आप दो चीजें देख सकते हैं। न्यूरोसाइंस और जीनियात के जरिए हम मरीजों का बेहतर इलाज कर सकेंगे, और दूसरा ये कि हम एक मुकम्मल बीमारी के बजाय उसकी मुख्तलिफ अलामतों की अद्वियात बना सकेंगे।
चूंकि हमारी दिमागी हालत हमारे तजर्बों और जीन से मुतय्यन होती है, इसीलिए इंसानी इर्तका के शाहकार के बारे में हम जितना ज्यादा जान सकेंगे दिमाग की खराबी से निमटना उतना ही ज्यादा मुमकिन होगा।
فرگس واش کی رپورٹ پیش کر رہے تھے کاشف قمر. مصر کے معروف دانشور اور صحافی محمد حسنین ہیکل آج قاہرہ میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 92 برس تھی. وہ مصر کے بااثر اخبار الاحرام کے ایڈیٹر رہے اور گزشتہ صدی میں مصری صدر جمال عبد الناصر کے دور میں عرب سوشلزم کے پرچارک تھے، مگر صدر انور سادات کے زمانے میں انہیں قید و بند کا سامنا رہا. محمد حسنین ہیکل نے پیغمبر اسلام کی زندگی پر ایک کتاب سمیت کئی تصانیف چھوڑی ہیں. ان کی زندگی پر ایک نظر وسعت اللہ خان کی.
اگر آپ کسی بھی باخبر صحافی سے پوچھیں کہ عرب دنیا کا سب سے معروف صحافی کون ہے تو 99% امکان ہے کہ وہ محمد حسنین ہیکل کا نام لے گا. وہ عرب صحافتی دنیا میں الاستاذ کے لقب سے جانے جاتے تھے. مصری صوبے قلیلیہ میں جنم لینے والے محمد حسنین ہیکل نے 92 برس کی زندگی میں کیا کیا نہیں دیکھا. مشرق وسطی میں نو آبادیاتی نظام کا عروج، کٹ پتلی آمرانہ عرب حکومتیں، عرب قوم پرستی، اسلامی تحریکوں کا احیاء، اسرائیل کی تشکیل، تمام عرب اسرائیل جنگیں، عرب اسپرنگ اور عرب خزاں. قاہرہ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد 1942 میں اخبار ایجپشن گزٹ میں بھرتی ہوتے ہی دوسری جنگ عالمین کی رپورٹنگ کا موقع مل گیا. اس جنگ نے شمالی افریقہ سے جرمنی اور اٹلی کے پیر اکھاڑ دیے. بعد از جنگ حسنین ہیکل شاہ فاروق کے کٹپتلی طرز حکمرانی کے سبب فوج کے جوان سال افسروں کے خفیہ سیل فری آفیسرز موومنٹ سے ربط ضبط میں آ گئے اور اس دوران مستقبل کے مرد آہن جمال عبد الناصر سے طویل نظریاتی رفاقت استوار ہوئی. 1956 میں وہ کثیر الاشاعت سرکاری روزنامہ الاخبار کے ایڈیٹر بنے اور سال بھر بعد الاحرام کی ادارتی ذمہ داریاں سنبھال لی. ساتھ ہی ساتھ وہ جمال ناصر کی انقلابی تقاریر بھی لکھتے رہے. حسنین ہیکل کی الاحرام سے 17 سالہ وابستگی نے اسے عرب دنیا کا سب سے کثیر الاشاعت اخبار بنا دیا. 1970 میں جمال ناصر کے اچانک انتقال کے بعد انور سادات نے انانی اقتدار سنبھالی تو حسنین ہیکل کا شمار بھی ناصر کی باقیات میں ہونے لگا. ناصر کے برعکس انور سادات نے مصر کا قبلہ بتدریج ماسکو سے واشنگٹن کی جانب موڑنا شروع کیا تو ہیکل اور سادات کی ٹھن گئی اور انہوں نے پالیسی شفٹ کی قلمی مزاحمت شروع کر دی. 1974 میں ہیکل سے الاحرام کی ایڈیٹری واپس لے کے انہیں صدارتی مشیر کے نمائشی عہدے سے مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی، مگر ہیکل نے اسے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ادارت سے ہٹانا صدر کا اختیار ہے، لیکن مجھے کیا کرنا ہے یہ میرا اختیار ہے. 1977 میں انور سادات کے دورہ یروشلم پہ حسنین ہیکل نے شدید تنقید کی اور اس ضمن میں ٹاک آف دی انیشیٹو کے نام سے کتاب لکھ ماری. سادات حکومت نے ہیکل پہ سفری پابندیاں لگا دیں اور ریاست کو بدنام کرنے کی سازش کے الزام میں تحقیقات شروع کر دیں. انور سادات نے اپنے قتل سے مہینہ بھر پہلے زبردست کریک ڈاؤن کیا اور سینکڑوں سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کو حراست میں لے لیا. حسنین ہیکل بھی گرفتاروں میں شامل تھے. حسنی مبارک کے دور میں حسنین ہیکل کی کتابوں پر سے پابندی اٹھا لی گئی، تاہم ہیکل نے 2002 میں اپنے ایک انٹرویو میں کہیں کہہ دیا کہ مبارک خیالی جنت میں رہتا ہے اور اس کا طرز حکومت نا تجربے کاری سے عبارت ہے. ظاہر ہے کہ ہلچل تو ہونا تھی. ہیکل کو سرکاری میڈیا پہ آنے سے روک دیا گیا اور ان کے خلاف مضامین شائع ہونے لگے. 2007 میں الجزیرہ نیٹ ورک پہ ود ہیکل اے لائف ایکسپیرینس کے عنوان سے حسنین ہیکل کی ہفتہ وار لیکچر سیریز شروع ہوئی اور خاصی مقبول بھی ہوئی. حسنین ہیکل اخوان المسلمین کے کٹر نظریاتی مخالف تھے. جب فوج نے محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹا تو ہیکل نے نہ صرف کریک ڈاؤن کی حمایت کی بلکہ جنرل عبد الفتح السیسی کی صدارتی مہم میں بھرپور ساتھ دیا. حسنین ہیکل نے عرب سیاست، تاریخ اور بین الاقوامی موضوعات پہ 40 کے لگ بھگ تحقیقی و مشاہداتی تصانیف چھوڑی. ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ حسنین ہیکل نے عملی زندگی اسٹیبلشمنٹ اور آمریت کا ساتھ دینے میں گزاری، مگر اس سے بھی انکار نہیں کہ ایک بڑے صحافی، منجھے ہوئے تجزیہ کار اور کلاسی کی عرب قوم پرستی کی نمایاں شناخت رہے.
محمد حسنین ہیکل کی سوانح زندگی پر وسعت اللہ خان کا مختصر جائزہ. سیربین یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آج پروگرام ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نریانا سامی اور اسلام آباد میں اسرار الحق. سیربین کی ٹیم سمیت عمر آفریدی کو اجازت، خدا حافظ. آخر میں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے مہمند ایجنسی میں حکام کا کہنا ہے کہ خاصہ دار فورس کے اہلکاروں پر ہونے والے دو الگ الگ حملوں میں 9 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ رکھنے پر ایک بھارتی شہری کو گرفتار کیا ہے. ترکی نے انکارا بم حملے کا ذمہ دار کرد ملیشیا کو ٹھہرایا ہے, جبکہ 14 مشتبہ افراد کی گرفتاری کا دعویٰ بھی کیا ہے. عراق میں ایک عدالت نے 2 سال قبل تقریب کے قریب سینکڑوں فوجیوں کے قتل کے جرم میں 40 افراد کو موت کی سزا سنائی ہے. مشرقی افریقی ملک کینیا کی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے صومالیہ کے شدت پسند گروہ الشباب کے انٹیلیجنس چیف کو ہلاک کر دیا ہے. امریکی وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ صدر اوباما 21 مارچ کو 2 روزہ دورے پر لاطینی امریکی ملک کیوبا جائیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.